سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. لذت درد بے مثال ہے آج. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار سے پہلے یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت پھول پوری قدس سرہ العزیز کے ہمراہ کانپور محلہ کرنیل گنج بمکان جناب حاجی سلام الدین صاحب 1959 کے زمانۂ قیام میں اشعار ہوئے. اور حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میرے ایک دوست حاجی عبدالرؤف صاحب میرے ان اشعار کو مجلس احباب میں سنایا کرتے تھے. کبھی کبھی حضرت مرشد پھول پوری قدس سرہ العزیز بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے. تقریباً یہ تمام اشعار حضرت والا قدس سرہ کے سنے ہوئے ہیں اور سنتے وقت حضرت والا پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اس کلام کا پہلا شعر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ کری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے.
لذت ہجر کو ملال ہے لذت ہجر کو ملال ہے دولت قرب لا زوال ہے دولت قرب لا زوال لذت ہجر کو ملال ہے لذت ہجر کو ملال ہے دولت قرب لا زوال دولت قرب لا زوال گوہر آج کے غم گرے ہیں کہیں گوہر آج کے غم گرے ہیں کہیں مشتری ان کا گل جلال ہے مشتری ان کا گل جلال
مشتری کے معنی خریدار دادا
گوہرے آج کے غم گرے ہیں کہیں مشتری ان کا جلال مشتری ان کا جلال لذت ہجر کو ملال ہے دولت قرب لا زوال عشق کی بارگاہ میں زاہد عشق کی بارگاہ میں زاہد دم خود تیرا قیل و قال ہے آج دم خود تیرا قیل و قال ہے آج.
حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صاحب حزن اللہ کا راستہ بہت تیزی سے طے کرتا ہے اور یہ غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے غذائے عاشقاں ہے. اور یہی وفاداری کی دلیل ہے، محض عبادات کر لینا، ذکر و اذکار کر لینا، لیکن اللہ کے راستے کا غم نہ اٹھانا، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ نہ کرنا، گناہ سے بچنے کا غم نہ اٹھانا، یہ بے وفائی کی دلیل ہے۔ عاشق وہی ہے جو دونوں کام کرے، کہ محبوب کی رضا کی جستجو بھی ہو اور نافرمانی سے بچنے کا بھی مجاہدہ ہو، تب عشق کامل ہوتا ہے۔ یہ عشق اللہ کی بارگاہ میں تیزی سے پہنچا دیتا ہے، بنسبت ان لوگوں کے جو عبادت تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتے۔
عشق کی بارگاہ میں زاہد، عشق کی بارگاہ میں زاہد، ذنب خود تیرا قیل و قال ہے، ذنب خود تیرا قیل و قال ہے، نیم جائے عشق نے کیا لیکن، نیم جائے عشق نے کیا لیکن، ہاتھ میں قرب لازوال ہے، ہاتھ میں قرب لازوال ہے، نیم جائے عشق نے کیا لیکن، نیم جائے عشق نے کیا لیکن، ہاتھ میں قرب لازوال ہے، ہاتھ میں قرب لازوال ہے۔ آج افسر پہ مہربان کوئی، آج افسر پہ مہربان کوئی، لذتِ درد بے مثال ہے آج، لذتِ درد بے مثال ہے آج، آج افسر پہ مہرباں ہے کوئی، آج افسر پہ مہرباں ہے کوئی، لذتِ درد بے مثال ہے آج، لذتِ درد بے مثال ہے آج، لذتِ ہجر کو ملال ہے آج، دولتِ قرب لازوال ہے آج۔
پہلے دیکھا بوڑھا آدمی کام کر رہا ہے، کم عمر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، اصلاح خواتین، یہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات اور ارشادات کا مجموعہ ہے، جو مختلف کتابوں سے مولانا زید مظاہری صاحب نے جمع کیا ہے۔ مولانا زید مظاہری ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور یہ مجموعہ حضرت مفتی شہید السلام صاحب، جو ہمارے حضرت والا قطب زمان عارف اللہ مجدد دورہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کے خاص خادم ہیں، انہوں نے یہ مجھے بھیجا ہے، اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں مستقل. اللہ کا شکر ہے کہ مختلف جگہوں سے بہت اس کو پسند کیا گیا ہے اور بہت نافع بتایا ہے، بہت نفع ہو رہا ہے، پیغامات آتے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی اس سے بہت نفع ہوتا ہے. اور نام اس کا اصلاح خواتین ہے، لیکن مردوں میں بھی یہی بیماریاں ہیں، اگرچہ کسی میں کم کسی میں زیادہ، یہ سب کے لیے مفید اور نافع ہے. بکھیڑے کا مرض. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں میں مرنے اور کھپنے یعنی منہمک ہونے کی یہ حالت ہے کہ اگر ان کا ایک کپڑا تیار ہوگا تو اس کے لیے بھی ایک کمیٹی منعقد ہوتی ہے. خالہ دیکھنا گوٹ اچھی بھی ہے یا نہیں، دیکھنا اس پر بیل لگاؤں یا لچکا لگاؤں، کیا اچھا لگے گا. اور جو ان سے کہا جائے کہ دنیا بھر کو ایک کپڑے کے واسطے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. خیر یہ کام آج کل آسان ہو گیا ہے، یہ جو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ ہے اس سے گھر بیٹھے یہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور جو ان سے کہا جائے کہ دنیا بھر کو ایک کپڑے کے واسطے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو اپنے کو اچھا لگے پہن لو، تو یہ جواب دیں گی کہ واہ، قاعدہ یہی ہے کہ کھائے اپنی پسند کا اور پہنے دوسرے کی پسند کا. نیز عورتوں کا مقولہ یہ بھی ہے کہ پیٹ کا کیا ہے، چاہے ڈھیلے پتھروں سے بھر لو مگر کپڑا ہو عزت کا. استغفر اللہ. صاحب وہ یہ ساری مستیاں اور یہ سارے قاعدے اس واسطے ہیں کہ یہ یاد نہیں کہ ایک دن ہم یہاں نہ ہوں. ضرورت سے زائد سامان جمع کرنے کی حوث. اصل بات یہی نچوڑ حضرت نے پیش کر دیا کہ ہمیں اگر اپنے انجام کا فکر ہو کہ ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور وہ زندگی جو اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں سے واپس کبھی نہیں آنا ہے، اور اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب بھی دینا ہے. جس آدمی کو یہ فکر دامنگیر ہو جائے وہ دنیا کی محبت سے بالکل خالی ہو جائے گا، دنیا کی محبت اس کے دل میں رہے گی نہیں، سوائے اللہ کی محبت کے اور آخرت کی فکر کے اس کو کچھ نہ ہوگا اس کے پاس. اسی چیز کی فکر کی کمی ہے. ضرورت سے زائد سامان جمع کرنے کی حوث. گھر میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے کبھی کام نہیں پڑتا، مگر اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اپنے برتن اور اپنے پلنگ اور اتنے بستر ہیں. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، باقی ضرورت کی مقدار کی ممانعت نہیں. اور اس کا راز یہ ہے کہ زیادہ تر غیر ضروری چیزیں بھی دل کو پریشان کرتی ہیں، اور جو ضرورت کے موافق ہو ان سے پریشانی نہیں ہوتی. اور آج کل ہم لوگ زیادہ تر فضول چیزوں ہی کے درپے ہیں، انہی کے جمع کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں. خصوصاً عورتوں کی تو یہ حالت ہے کہ یہ تو بے ضرورت بہت سامان جمع کرتی ہیں، جو چیز ان کے سامنے سے گزرتی ہے فوراً اس پر ان کی رال ٹپک جاتی ہے. ایک عورت نے خود اقرار کیا کہ ہم تو جہنم ہیں، جیسے اس کا پیٹ نہ بھرے گا، اور حل میں مزید کیا اور زائد ہے کہتی رہے گی، ایسے ہی ہمارا پیٹ بھی دنیاوی چیزوں سے نہیں بھرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انہماک سے منع فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر ضروری چیزوں میں دل اٹکا ہوا ہے. ہماری جو حالت ہے اس میں تو واقعی ہماری جان بھی مرتے ہوئے سامان میں اٹکی رہے گی، یعنی بہت مشکل اور مصیبت سے جان نکلے گی. خصوصاً عورتوں کی، کیونکہ یہ بے ضرورت سامان بہت جمع کرتی ہیں. اس سامان کے بارے میں تو عورتیں ایسی ہیں کہ ہر چیز ان کے لیے دل ربا یعنی بھا جانے والی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس لفافے کو دوبارہ کھولنا ہو اس میں گوند ہلکی لگاتے ہیں. ایسی پیاری پیاری تماثیل حضرت والا بیان فرماتے تھے کہ آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے اور پر اثر ہو. لفافے میں گوند جو کھولنا ہوتا ہے اس میں گوند کم لگاتے ہیں تاکہ آسانی سے کھل. اس دنیا سے جی کم لگاؤ تاکہ جان آسانی سے نکلے. روح آسانی سے، جتنا دنیا سے کم جی لگائے گا اتنا ہی روح آسانی سے نکلے. حسن تدبیر اور آسان علاج. حضرت فرما رہے ہیں کہ سامان جمع کرنا زائد سے اس سے زائد اور بکھیڑے کا مرض اس کی حسن تدبیر اور آسان علاج یہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گھر کی چیزوں میں غور کرے کہ روزانہ اس کے استعمال میں کتنی چیزیں آتی ہیں، تو معلوم ہوگا کہ دو چار دس یا پانچ چیزوں کے سوا اور تمام سامان ایسا ہے جس کی ضرورت مہینوں برسوں بھی نہیں ہوتی۔ جہاں تک ہو سکے ہر چیز میں اختصار کرو۔ مثلا ایک عورت پان چھوڑ سکتی ہے تو وہ پان چھوڑ دے، ایک چائے کی عادی ہے جس میں دل اٹکا رہتا ہے حالانکہ اس کو ضرورت بھی نہیں بلکہ محض شوق و تفریح میں پیتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چائے چھوڑ دے۔ جو ایک روپے گز کا کپڑا پہنتی ہے وہ بارانے گز کا پہننے لگے۔ اسی طرح تمام اخراجات اور سامانوں میں اختصار کرو، یعنی قدر ضرورت پر اکتفا کرو، پھر ضرورت کے بھی درجے ہیں۔ ضرورت اور اسراف کے حدود عمدہ مثال کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کتنا مکان ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے درجات مختلف ہیں اور انہی درجات کے لحاظ سے ضروریات بھی مختلف ہیں۔ کسی کو ایک حجرہ آسائش اور راحت کے لیے کافی ہوتا ہے اور کسی کو ایک بڑا مکان بھی مشکل سے کافی ہوتا ہے۔ ایک شخص کو زیادہ سردی لگتی ہے وہ لحاظ ہوتا ہے، اور ایک شخص کا جاڑا ہلکی رضائی میں چلا جاتا ہے۔ دونوں کا اطراف الگ الگ ہے، ہر شخص اپنی ضرورت کو خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں ضرورت سے آگے ایک درجہ آرائش کا ہے، وہ بھی جائز ہے، بشرطیے کہ اس میں بھی اسراف اور حدود شرعیہ سے تجاوز نہ ہو اور نہ قصد و فخر اور وجوب کا اختلاط ہو، یعنی دکھلاوے کے لیے نہ ہو، نمائش کے لیے نہ ہو۔ حضرت فرمائے کیونکہ یہ درجہ نمائش کا ہے جو ناجائز ہے، یعنی دوسروں کو دکھلانے کے لیے آرائش کرنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ اپنی تسلی کے لیے کچھ آرائش، صفائی ستھرائی، قاعدہ قرینے سے چیزیں رکھنا اور ایسی چیزیں کا استعمال وہ جائز ہے، لیکن دوسروں کو دکھلانے کی، فخر کرنے کی اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی، لوگوں سے برتر سمجھنے کی نیت نہ ہو۔ اور اسراف کے معنی یہ ہیں کہ منہی عن، یعنی ناجائز عمل، جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے اس کا ارتکاب نہ ہو، یعنی کوئی گناہ کی چیز نہ ہو، اور جو خرچ ہو وہ معصیت یعنی گناہ میں خرچ نہ ہو۔ اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی شے ایک شخص کے اعتبار سے اسراف ہو سکتی ہے اور دوسرے شخص کے اعتبار سے اسراف نہیں ہوتی۔ اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو۔ مثلا ایک شخص کو 10 روپے گز کا کپڑا پہننے کی وسعت ہے اور ایک شخص کو 1 روپے گز کے کپڑے کی وسعت بھی نہیں۔ یہ اگر 10 روپے گز کا کپڑا خریدے گا تو ضرور قرضدار ہوگا۔ اب دونوں نے یہ کپڑا خریدا تو جس کو وسعت ہے اس کے لیے تو کچھ نہیں، نہ اس پر اسراف کا الزام، اور جس نے قرض لیا وہ بے ضرورت گردن پھنسانے سے گناہگار اور اسراف کرنے والا شمار ہوگا، کیونکہ بلا ضرورت مقروض ہونا گناہ ہے۔ دیکھیے 10 روپے گز کا کپڑا پہننا ایک فعل مباح ہے مگر ایک کے لیے گناہ۔ ایک فعل مباح ہے، 10 روپے گز کا کپڑا پہننا ایک فعل مباح یعنی جائز فعل ہے، مگر ایک کے لیے گناہ نہیں ہے اور ایک کے لیے گناہ ہے۔ واقعی میں تو وہ فعل مباح ہے مگر ایک عارض کی وجہ سے اس کے لیے گناہ کا موجب بن گیا، یعنی کیونکہ وہ مقروض ہو جائے گا اس کی وجہ سے وہ گناہ بن گیا اس کے لیے، اور وہ عارض بلا ضرورت قرض لینا ہے۔ اگر یہ شخص اس قدر قیمتی لباس نہ پہنتا تو بے ضرورت قرض کی معصیت میں مبتلا نہ ہوتا، اس لیے اس کے لیے اتنا اچھا اور قیمتی پہننا بھی گناہ ہے، کیونکہ گناہ کا مقدمہ ذریعہ ہی گناہ ہوتا ہے۔ حب جاہ کا مرض، دوسرا مرض عورتوں میں حب جاہ ہے، اور یہ مرض مردوں میں بھی ہے مگر دوسرے رنگ کا۔ مرد بھی اپنے کو بڑا بناتے ہیں مگر اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر مردوں میں تو اور کمالات بھی ہیں جیسے علم وغیرہ، اس لیے ان کا حب جاہ یعنی بڑا بننا اس قدر نازیبا اور برا نہیں، اور عورتوں میں تو یہ بھی نہیں مگر پھر بھی ان میں حب جاہ ہے۔ گویا عورتیں اپنے کو بڑا نہیں سمجھتی مگر یہ چاہتی ہیں کہ دوسرے ان کو بڑا سمجھیں۔ ان میں اس کے ساتھ تذلل یعنی اپنے کو معمولی سمجھنے اور تواضع کی بھی ایک شان ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ عورتیں اس کی بھی کوشش کرتی ہیں کہ ہم سب سے بڑھ ہی رہے ہیں. بیچاریوں میں کمالات ہوتے نہیں, اس لیے چاہتی ہیں کہ زیور اور سامان بہت ہوتا کہ دوسروں سے بڑی چڑھی رہے. جب کہیں جائیں تو خوب زیور لاد پھان کر جائیں گی, خواہ مانگا ہو مانگا ہوا ہی زیور ہو, اور وہ دوسروں کو معلوم بھی ہو کہ مانگ کر پہنا ہے. یہ اس لیے کہ ہم کو کوئی کم درجے کا نہ سمجھے. رات دن اسی کا اہتمام ہے کہ لیس ہو, گوٹا ہو, ٹھپا ہو, لچکا ہو, کپڑے کی کٹنگ ایسی ہو, جھالر بھی لگا ہوا ہو, جہاں تک اس کے امکان میں ہے بناوٹ کا اہتمام کرتی ہیں. اس کے متعلق ان میں کمیٹی بھی ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے معاملات اس کے متعلق طے ہوتے ہیں کہ بہن ذرا بتلاؤ کہ کرتے کے ساتھ کون سا پاجامہ اچھا لگے گا اور اس جوڑے پر دوپٹہ کون سا ہونا چاہیے. یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس اچھا خاصا زیور ہے مگر کسی بیوی کے پاس کسی اور وضع یا نقشے کا زیور بنا ہوا دیکھا بس فریفتہ ہو گئے, اور اس سے فرمائش کی جاتی ہے کہ بہن ذرا مجھ کو دینا, میں بھی ایسا ہی بنواؤں گی. پھر اس سے زیور لے کر شوہر سے فرمائش کرتی ہیں کہ ایسا بنوا دو. اب وہ ہر چند سمجھاتا ہے کہ اس کو خراب کیوں کرتی ہو, اچھا خاصا بنا بنایا زیور خراب ہو جائے گا, سنار کوٹ ملا دے گا تو چار پیسے کا زیور لے جائے گا, مگر ایک نہیں سنتی, یہی کہتی ہیں کہ مجھے تو اسی نمونے کا بنوا دو کچھ ہی ہو. اب وہ بیچارہ ان کے اصرار پر دلجوئی بھی کرتا ہے اور یہ اس کی عقل پر غالب ہو جاتی ہیں. عاقل دل شکنی کو پسند نہیں کرتا. آخر وہ کہتا ہے کہ اچھا تم جیتی میں ہارا, اور اس پر بھی بس نہیں, اگر اگلے مہینے میں اور کوئی نمونہ سامنے آ گیا تو یہی کہتی ہیں کہ اب یہ نمونہ چاہیے. غرض ہر چیز پر ان کا عشق ہے, بس یہی چاہتی ہیں کہ جیسی چیز اوروں کے پاس ہے ویسی ہی ہمارے پاس ہو جائے. شوہر کی ساری کمائی ان کی زیب و زینت ہی میں صرف ہوتی ہے, اور یہ ساری مذکورہ خرابیاں حب جاہ اور حب مال کی ہیں, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. صرف فرق یہ ہے کہ مردوں میں کسی قدر ضرورتوں پر نظر ہے اور عورتوں میں ضرورتوں پر نظر نہیں. اصل مرض اپنے کو بڑا سمجھنا ہے, اور اس کی اصل ہے خدا کو بڑا نہ سمجھنا. اصل مرض اپنے کو بڑا سمجھنا ہے اور اس کی اصل ہے خدا کو بڑا نہ سمجھنا. ساری خرابی اسی کی ہے, بس اس کا علاج کر لو. نیز اس سے ایک اور مرض پیدا ہوتا ہے, یعنی زیب و زینت کا خیال. عورتوں کی پرورش ہی زیب و زینت میں ہوتی ہے, ان کے اندر ایک خاص شان زیب و زینت کی ہوتی ہے جس میں ان کی ساری عقل صرف ہو جاتی ہے, آگے علوم اور کمالات تک رسائی ہو ہی نہیں پاتی. زینت میں عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ خوب زینت کرنا چاہیے. کوئی مہمان آ جائے تو بڑے بڑے سامان ہوتے ہیں, خاص دان جو مہمان کے سامنے ایک مرتبہ رکھا گیا تھا دوسری دفعہ پان اس میں نہ جانا چاہیے بلکہ دوسرا خاص دان ہونا چاہیے. صرف یہ بات ظاہر کرنے کے لیے ہمارے یہاں خاص دان اور بھی ہیں, پھر ایک دفعہ تانبے کا ہو تو دوسری دفعہ اسٹیل وغیرہ کا ہو. اسی طرح اور چیزوں کا اندازہ کر لیجیے. روزانہ تو گھر کوڑے سے بھرا پڑا رہتا ہے, مہمان آیا تو صاف کیا صرف دکھلانے کے لیے کہ ہم اس طرح صفائی سے رہتے ہیں. غرض ہر بات میں دکھلاوا ہے. ان کا تو مذہب یہ ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں, اور کوئی سے مراد ان کی مخلوق ہی ہوتی ہے. کاش اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں داخل کیا جاتا. ان کا تو مذہب یہ ہے کہ وہ یوں ہی کہنا چاہیے کہ ہمارا ہم ان کو اپنے آپ کو بھی شامل رکھنا چاہیے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ ایسے ہیں ویسے ہیں, اور کوئی سے مراد ان کی مخلوق ہی ہوتی ہے. کاش اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں داخل کیا جاتا, یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی اور خوشی کا لحاظ کیا جاتا. اسی طرح بناؤ سنگھار کر کے جانے کا سبب محض تکبر ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں, اور اس عادت کو بدلیے کیونکہ بڑا بننے کی عادت بہت بری ہے. حدیث میں ہے, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, یعنی جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بات دیکھیے, اصل حضرت نے پہلے ہی فرما دیا کہ آخرت کی فکر ہوگی, کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے, وہی شخص ان چیزوں کا خیال بھی کرے گا, اور جس کو یہ فکر ہی نہ ہوگی تو تکبر ہو جو ہو, کچھ بھی بیماری ہو اس کو کوئی اس کی دور کرنے کی فکر ہی نہ ہوگی. اصل چیز فکر آخرت ہے. عقل مند جو ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عقل مندی کی بین الاقوامی تعریف ہے انجام بین ہوتا ہے. عقل مند انجام پہ نظر رکھتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے, اور جو انجام پہ نظر نہیں کرتا وہ بے وقوف اور احمق ہوتا ہے. جو انجام پہ نظر رکھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی خود ہی سمر جائے گی. ایک مرض یہ ہے کہ جب کہیں محفل میں جاتی ہیں تو سب کے لباس اور زیور کو سب سے پیر تک تاک لیتی ہیں تاکہ دیکھیں کہ ہم سے کوئی زیادہ تو نہیں اور ہم کسی سے گھٹے ہوئے تو نہیں. یہ بھی اسی ریا اور تکبر کا شعبہ ہے. یہ مرض مردوں میں کم ہے. اگر 10 آدمی ایک جگہ جمع ہوں تو مردوں میں سے کسی کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ کس کا لباس کیسا ہے. اسی لیے مجلس سے اٹھ کر وہ کسی کے لباس کا حال بیان نہیں کر سکتے, اور عورتوں میں سے ہر ایک کو یاد رہتا ہے کہ کس عورت کے پاس کتنا زیور تھا. خوب یاد رکھو, اس غرض سے قیمتی لباس وغیرہ پہننا جائز نہیں. عورتوں کی نگاہ ایسی تیز ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ, کہیں محفل میں جائیں گی تو ذرا سی دیر میں سب کے زیور اور لباس پر فوراً نظر جائے گی. اب جب سب کے زیور اور کپڑے دیکھ بھال کر آئیں تو خاوند کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا کر دو, اور غضب یہ کہ اگر وہ زیور جو دوسروں کے پاس دیکھا ہے اپنے پاس بھی ہو لیکن دوسرے نمونے کا ہو تب بھی پریشان کرتی ہیں کہ بھدا بنا ہوا ہے, فلانی کا نمونہ اچھا ہے ویسا بنوا دو. اب اگر خاوند ہزار کہے کہ اس میں پہلی گھڑائی کا نقصان ہے اور دوسری گھڑائی خواہ مخواہ ذرا سے نمونے کے واسطے دینی پڑے گی تو ایک نہیں سنیں گے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ من چاہیے خوبصورت بنوا لو, پھر جیسا ہی ہو اس پر اتفاق کر لو. بار بار توڑ پھوڑ میں گھڑائی بنوائی ضائع ہونے کے علاوہ خود سونا بھی ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ سنار ہر دفعہ اس میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ملاتے ہیں جس سے 2-3 دفعہ میں زیور کی مالیت آدھی رہ جاتی ہے. مگر عورتوں کی بلا سے وہ جانتی ہیں کہ مزدور یعنی شوہر لالا کر دے گا, جو چاہو فرمائش کر لو. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجبوراً خاوند کو رشوت لینی پڑتی ہے, تو اکثر رشوت دینے کا سبب عورتیں ہی ہوتی ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ کمانے میں سارا گناہ مرد ہی کو ہوتا ہے, بلکہ یہ بھی اس کے ساتھ عذاب بھگتیں گی. شیخی کا مرض. شیخی مذموم اور ممنوع ہے, اور یہ ذمیمہ یعنی شیخی بگاڑنے کی بری عادت عورتوں کی گویا فطرت میں داخل ہے. اٹھنے بیٹھنے میں, بولنے چالنے میں, زیور میں تو ایسا شیخی کو اپنایا ہے کہ اس کی بنیاد ہی اس پر ہے. زیور بلا باجے کے نہیں پہنیں گی. باجے میں فائدہ یہ ہے کہ کہیں جائیں گی تو پہلے ہی سے مردوں عورتوں سب کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع ہو جائے. جب کہیں جائیں گی تو ڈولی رکشہ وغیرہ سے اترتے ہی گھر میں اطلاع کے لیے کہا جائے گا کہ بیگم صاحبہ آئی ہیں. وہاں پہنچ کر ایسی جگہ بیٹھیں گی کہ سب کی نظر ان پر پڑے. ہاتھ کان ضرور دکھلائیں گی. ہاتھ کسی کام میں گھرا ہو تب بھی کسی بہانے سے نکالیں گی, اور کان کو ڈھکے ہوئے ہوں. وہ ہے ہی نہیں بچہ, وہ سناتا لطیفہ. ہاتھ کسی کام میں گھرا ہو تب بھی کسی بہانے سے نکالیں گی, اور کان گوڑ ڈھکے ہوئے ہوں مگر گرمی کے بہانے سے کھول کر ضرور دکھلائیں گی کہ ہمارے پاس اتنا زیور ہے. اور اگر کوئی عورت مہذب ہوئی اور بہشتی زیور پڑی ہوئی ہے اور دکھاوے اور شیخی کی مذمت ان کو یاد ہوئی تو خدا سلامت رکھے باریک کپڑوں کو کہ وہ ان کے بلا ارادہ سب بناؤ سنگار کو دکھلا دیتے. اور اگر کسی کی نظر نہ بھی پڑے تو کھجلی اٹھا کر کان تو دکھائی دیں گی, جس سے اندازہ کیا جائے کہ جب اتنا زیور ان کے کانوں میں ہے تو گھر میں نہ معلوم کتنا ہوگا. چاہے گھر میں خاک نہ ہو, یہ گناہ تو ہاتھ پیر سے کیے, پھر وہیں بیٹھتے ہی سوائے غیبت کے اور کوئی دوسرا مشغلہ ہی نہیں. یہ تو واقعی ہم سبھی لوگوں کے اندر, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کم و بیش بہت خطرناک مرض ہے. اللہ ماشاء اللہ اس سے بچنے والے ہیں, کیونکہ بے خبری میں ہی, یعنی کیونکہ عادت اور رواج ہو گیا ہے کہ جب بیٹھیں گے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, بے پرواہی سے باتیں کرنا, یہ اس میں غیبت اکثر آ جاتی ہے. اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حدیث پاک میں اس کو الغیبت و اشد من الزنا کہا گیا ہے کہ یعنی چونکہ زنا حق تعالیٰ کا حق ہے وہ اس سے توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ حق تعالیٰ کا بھی ہے اور بندوں کا بھی یعنی حقوق و عباد سے بھی ہے، اور اشد من الزنا اس لیے کہا گیا ہے کہ زنا حق تعالیٰ سے توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ جب تک مغتوب الہی کی اس سے معافی نہ ہو، اگرچہ اس کو علم ہو گیا ہو کہ اس نے میری غیبت کی ہے، تو جب تک اس سے معاف نہ کرائے گا اس کی غیبت کی ہے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کو ایسے کہا گیا ہے. اور قرآن پاک میں تو انتہائی کراہت دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایحبو ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اب کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، بس اس سے دور ہو جاؤ، اس کو ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے اس قدر کی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف فرمایا ہے. اور ہمارے حضرت نے بھی ایک بہت ہی الہامی بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ چونکہ جیسے ایک باپ ہے اس کے کئی بیٹے ہیں، لیکن کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میرا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کی برائی کرے، اسی طرح یہ ساری خلق جو ہے انسانیت اللہ کی عیال ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ دوسرے بندے کی برائی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا بوجہ رحمت کے بوجہ محبت کے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے کوئی بندہ دوسرے بندے کی برائی کرے. اور غیبت ہی وہ مرض ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ قیام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو اور جو بالکل غریب ہو، کھانے پینے کو بھی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جو بہت نیکیاں کر کے جائے لیکن قیامت کے دن یہ معلوم ہو کہ اس نے کسی کی غیبت کی، کسی کا مال مال لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، تو اس کی ساری نیکیاں جو ہیں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی ظلم پڑا ہوا ہوگا تو مظلوموں کے گناہ اس کے سر ڈال دی جائیں گے. یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا. تو اس کے پاس پھر کچھ بھی نیکی نہ بچے گی، ایسے شخص کو قیامت کا مخلص کہا گیا. غرض یہ کہ یہ مرض چونکہ بہت عام ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ کم رہتی ہے، تو آئے دن یہ غیبت ہوتی رہتی ہے دفتروں میں، گھروں میں، کام کاج میں، معاملات میں، اس سے خوب بچنے کی ضرورت ہے. حضرت فرمایا کہ ان عورتوں کی شیخی کے دو موقع ہوتے ہیں، ایک خوشی کا، ایک غمی کا، انہی دو موقعوں میں اجتماع ہوتا ہے. عورتوں کو ایسا غلو ہوا ہے کہ اس تسنوں یعنی شیخی اور دکھلاوے کے اہتمام میں خاوند کی اچھی آمدنی بھی ان کو کافی نہیں ہوتی، اور سب آمدنی لے کر مردوں کو بیوقوف بنانا چاہتی ہیں. جو مرد ان کی مرضی کے موافق چلے اور ان سے حساب و کتاب نہ لے اور آنکھ بند کر کے خرچ کرنے دے، وہ ان کے نزدیک بہت اچھا ہے. آپس میں بیٹھ کر فخر کرتی ہیں کہ میرے میاں تو ایسے ہیں، دے کر پوچھتے ہی نہیں کہ کہاں خرچ کیا. جو مرد الو اور احمق ہو وہ ان کے نزدیک اچھا ہے، اور جو منتظم ہو اور دیکھ بھال کر خرچ کرے تو اس کو کہتی ہیں کہ ہمارے میاں تو بڑے جلاد ہیں، بڑے ظالم ہیں، کیا مزہ لے ہم پیٹ بھر کر بھی کھا لیں، ہم کو اس کے راج میں کھانے پینے کو ہم تو اس کے راج میں کھانے پینے کو بھی ترس گئے. غرض ان کو ریا شہرت اور تفاخر میں آزاد چھوڑ دو جب تو خیر ہے، ورنہ پھر ان کا منہ سیدھا نہیں. اور ظاہر ہے کہ باتیں کس قدر عیب والی ہیں جن کو دنیا کے عقلاء نے بھی عیب کہا ہے. کسی اخلاقی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، یہی لکھا ہوگا کہ ان عیبوں سے بچو، مگر یہ عیب ایسے جمے ہوئے ہیں کہ عورتوں کی کوئی بات بھی ان سے خالی نہیں. ان کا رات دن فخر کرنے اور شیخی بگاڑنے ہی میں گزر جاتا ہے. خاوند پر فخر، مکان پر فخر، جائیداد پر فخر، نسب پر فخر، جب پڑھی لکھی اور دیندار عورتوں تک میں تفاخر یعنی شیخی اس طرح رچا ہوا ہے تو تو دنیا والوں میں کیوں نہ ہو. اسی طرح عورتوں کو بار بار کپڑے بدلنا اور اسی میں گھنٹوں وقت صرف کرنا یہ بھی فخر کے لیے کرتی ہیں. غرض ہر کام میں شیخی اور تفاخر موجود ہے, عورتوں میں زیادہ مردوں میں کچھ کم. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق نصیب کرے. اس سے آگے اس انہی امراض کا علاج بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی مجلس میں پڑھ کر سنائیں. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین رحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.